یہ اشعار ہمارے حضرت والا حضرت اقدس عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نفر اللہ مرقدہم کے ہیں. ہائے لمحات غفلت دل کے آرزو میں خاک میں مل کے آرزو لطف لیتی ہے عشق کا مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے مٹ گئے رنج راہ من مٹ گئے رنج راہ منزل کے پاس آئے ہیں جب سے وہ دل کے پاس آئے ہیں جب سے وہ دل کے رنج حسرت ہے راہ میں رنج حسرت ہے راہ میں لیکن لطف شامل ہے ان کی منزل کے لطف شامل ہے ان کی منزل کے کیا کہوں قرب کا عالم کیا کہوں کہ قرب کا عالم کتنے عالم کتنے عالم ہیں عالم دل کے کتنے عالم فرت لذت سے جھوم جاتا ہوں فرت لذت سے جھوم جاتا ہوں کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے کتنی خوشیاں اب خدا دل سے دور ہے کیونکہ اب خدا دل سے دور ہے کیونکہ پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے پاس رہتے جب یہ لذت ہے دل کے طوفان میں جب یہ لذت ہے دل کے طوفان میں کیا کہوں کہ دل میں ساحل کے کیا کہوں کہ دل میں کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے کیا خبر تھی کہ خون بہا ہے بھائی لمحات غفلت دل کے ہائے لمحات غفلت
ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے، ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے، سیر کیسے ہے شیخ کا جان پر فدا کرو اختر، جان ان پر فدا کرو اختر، سرخ روح خاک میں مل کے، سرخ روح خاک میں جان ان پر فدا کرو اختر، جان ان پر فدا کرو اختر، سرخ روح خاک میں مل کے، سرخ روح خاک میں جان ان پر فدا کرو اختر، جان ان پر فدا کرو اختر، سرخ روح خاک میں مل کے، سرخ روح
جان ان پر فدا کرو اختر، سرخ روح ہوگی خاک میں مل کے، سبحان اللہ۔ جب تک آدمی دل و جان سے اللہ پر فدا نہ ہو، یہ نہیں کہ کچھ اللہ کے ہو گئے اور کچھ شیطان کے ہو گئے، کچھ بدعمالیاں بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ثمرات اللہ والے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں یہ مزہ ہے، یہ لطف ہے، اللہ کے قرب میں یہ لطف ہے کہ ساری کائنات کے مزے ہیچ ہو جاتے ہیں، لذتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، روشنیاں بجھ جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پوری طرح اللہ پر فدا نہیں ہوتے، اس لیے نہ وہ لطف حاصل ہوتا ہے، نہ وہ قرب حاصل ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ روشنی حاصل ہوتی ہے، نہ وہ لطف و سکون اور چین حاصل ہوتا ہے۔ اس شعر میں حضرت والا رحمہ اللہ تعالی نے پورا سلوک بیان فرمایا، جان ان پر فدا کرو اختر۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ جس میں بے وفائی نہیں ہوتی، وفا وہ ہے جس میں بے وفائی نہیں ہے، اور جس میں تھوڑی تھوڑی بے وفائی بھی ہے وہ وفاداری نہیں ہے۔ یہ بھائی ہمارا بھی ہے اور اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، وہ تو یہ راستہ اللہ کا نہیں ہے، بلکہ جان فدا کرو۔ اور کیسے فدا کرو؟ خاک میں مل جاؤ۔ خاک میں ملنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی ہر خواہش جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اس کی قربانی دے دو، چاہے وہ طبعی خواہش ہو، چاہے وہ گناہ کا تقاضا ہو، چاہے وہ کمانے حرام کمانے کا تقاضا ہو، کسی قسم کا بھی تقاضا جو اللہ کی ناپسندیدگی کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے، مکروہ ہے۔ المکروہ هو ضد المحبوب، محبوب کی ضد ہے مکروہ۔ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں پر عمل کرنے سے محبوبیت سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ کر کے معافی مانگ لیں پھر محبوبیت میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن بار بار بھاگتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اب طبعی خواہش کی بنا پر ایک آدمی نے گناہ کر لیا, لیکن سچی توبہ بھی کر لی ساتھ میں, یہ اللہ میں کیسا کام کر رہا ہوں, کیسی نالائقی کا کام ہے, گناہ میں مبتلا ہو رہا ہوں, اور پھر توبہ کرتا ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ کمزور ہوں, گر پڑتا ہوں, آپ سنبھالیے, معافی مانگتا ہوں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب العبد المفتن المفتنت مؤمن المفتن التواب, ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب. اللہ اکبر, یعنی بار بار ایک مومن گناہ میں مبتلا ہو جائے بار بار, لیکن اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ تواب بھی ہے, ہر گناہ کے بعد وہ بڑی شرمندگی سے, بڑی ندامت سے آنسو بہا کر خدا تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, شرمندہ ہے. تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے, حالانکہ مفتن ہے, کثرت سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, ایک ہی گناہ مفتن مانے ایک ہی گناہ بار بار کرتا ہے, اسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے, مگر پھر اس قدر رو کر گڑ گڑا کر اور خدا تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ عرش اعظم کو ہلا دیتا ہے کہ یا اللہ میں کیسے نالائق ہوں, ابھی تو معافی مانگی پھر وہی گناہ کرتا ہوں, مگر اس توبہ کی برکت سے خدا تعالیٰ کا وہ محبوب ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتے ہیں کہ بھاگتا ہے, گر جاتا ہے, آتا پھر میرے پاس, کوئی اور تو خدا ہے نہیں جس کے پاس جائیں. ایک بزرگ جو ہے روزانہ صبح کو لوٹا لے کر وضو کرتے, سردی گرمی سب اور تہجد کی مشقت اٹھاتے, اور آسمان سے آواز آتی یا قبول نہیں ہے, قبول نہیں ہے, اور ان کا خادم بھی روز سنتا یہ آواز. ایک دن کہنے لگا کہ حضور آپ روزانہ اتنی مشقت کرتے ہیں, وہاں سے تو آواز آتی ہے قبول نہیں, اور آپ کیوں کرتے ہیں نہ اٹھے؟ تو کہا کہ بھائی تو یہ بتا کہ میرا کوئی اور خدا ہے, ادھر سے قبول نہیں ہے لیکن میرا تو کام یہی ہے, تو کوئی اور خدا ہوتا تو میں اس کے دروازے پہ جاتا ہوں, میرا یہی خدا ہے, میں تو اپنا کام کروں گا, وہ قبول کرے نہ کرے. اس پر اللہ تعالیٰ کو پیار آیا, اب آسمان سے آواز آئی, قبول است گرچہ ہنر نسبت کہ جزما پناہ دیگر نسبت, یہ قبول ہے اگرچہ تیری عبادت ہمارے شان کے کہاں لائق ہو سکتی ہے, کوئی بڑے سے بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی کا اظہار اللہ کے حضور کیا, ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک, اے اللہ کے معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتا اور نہ ہی آپ کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہوں, تو کس کا جگر ہے کہ کہے ہم ایسی شان کی عبادت کرتے ہیں, نعوذ باللہ تعالی من ذالک. ایسے خیال سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ بھائی آج بڑی اچھی نماز پڑھ لی, آج بڑی اچھی عبادت کر لی, بھائی اللہ کا شکر تو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ ہی کی توفیق سے میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے, یہ توفیق جو ہو رہی یہ بھی انہی کی عطا کردہ تو ہے, جبھی تو ہم سینما کی گٹر لائنوں, موبائل کی گندگیوں سے بچ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں, نماز کو جا رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں اور اس سے معاشرت کر رہے ہیں, تو یہ انہی کی توفیق سے ہے, تو اس میں اکڑنے کی کیا بات ہے, ناز کی کیا بات ہے, شکر ادا کرنا چاہیے اور ہرگز اس کا خیال بھی نہ کرے کہ ہماری عبادت کسی لائق بھی ہے, یہ ایسی ہے کہ بس رد کر دی جائے, لیکن وہ اپنے کرم سے قبول فرما لیتے ہیں. تو فرمایا کہ آسمان سے آواز آئی کہ قبول است گرچہ ہنر نسبت, اگرچہ تیری عبادت اس لائق تو نہیں ہے لیکن چلو قبول کر لیا, کہ جزما پناہ ہے دیگر نسبت, میرے سوا تیری پناہ ہے ہی نہیں کوئی, کہاں جائے گا تو, چل کام بن گیا تیرا. تو ہمیں لگے رہنا ہے اور یہ نہیں دیکھنا ہے کہ قبول ہے کہ نہیں, بعض لوگ مایوسی ہو جاتے ہیں. غرض یہ کہ میرے دوستو, بات کہاں سے چلی تھی, آج جو ہے وہ ایک آیت کی ترجمہ اور اس کا کچھ تشریح کرنے کا ارادہ تھا. سورہ ہود کی آیت ہے یہ, اس میں بڑی عبرت کی بات ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں, ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار, یہ ڈبل آ رہا ہے کیا, زبان کو میرے قابو نہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت جھکو ان کی طرف جو ظالم ہیں، پھر تم کو لگے گی آگ اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سوا مددگار، پھر کہیں مدد نہ پاؤ گے. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فرمائی ہے، اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ کی وضع قطع بنانا، ان کی طرف مائل ہونے کو منع فرمایا. مائل ہونا، ولا ترکنو مانے ان کی طرف مائل نہ ہو. ظالمین کون ہیں؟ یہود و نصارہ اور کفار. تو منع فرمایا کہ ان کی طرف میلان مت کرو. اور تشریح میں تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر قسم کی مشارکت ان کے ساتھ، یعنی معاملات تو جائز ہیں لیکن موالات میں مشارکت، یعنی محبت میں مشارکت، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، محبت کا تعلق رکھنا، یہ بھی ہے. اور ان کی وضع قطع بنانا، یہ بھی ان کی طرف مائل ہونا ہے. حضرت مولانا شاہ راز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی نقل اسی کی کرتا ہے جس کی یا تو عظمت دل میں ہوتی ہے یا محبت دل میں ہوتی ہے، نقل اس کی کرتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان چونکہ ہندوستان میں گئے ہیں تو ہم نقل ہی کرتے آئے ہیں. مسلمان اپنے دین سے اتنے دور ہو گئے، ایمان ہمارا اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمارا ہر قریب قریب ہر فعل، یعنی اللہ ماشاءاللہ جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ کہ ہر آدمی جو ہے نقالی کر رہا ہے. وضع خطا دیکھو تو کسی کی نقالی، شادی بیاہ خوشی کا موقع ہے نقالی، حتیٰ کہ غم کی تقریب کو بھی نہیں چھوڑا. کوئی موتا ہو گئی تو سوئم بھی ہو رہا ہے، چیلم بھی ہو رہا ہے، اور کھانا بھی کھلا رہے ہیں، ٹکڑا توڑ رہے ہیں، اور کیا کیا خرافات. ساری ہندوؤں کے نقل ہیں، نقال بنتے چلے آ رہے ہیں مسلمان ہمیشہ. اپنی تو وضع خطا بھول ہی گئے، ہم بھی کوئی چیز ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی ہیں. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ اس قدر دکھ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یورپ کی نقالی میں یہ بھول ہی گئے کہ مدینہ میں بھی ہمارا کوئی ہے، مدینہ میں ہمارا کوئی ہے. ہم بھول ہی گئے ہیں کہ ہمارا مدینہ میں بھی کوئی ہے. ہم ایسے ان کی نقالی کریں گے کہ سارے کچھ یورپ اور امریکہ ہی ہمارے مائی باپ ہیں. تو اس قدر دین سے دوری ہو گئی ہے کہ مسلمان نقالی ہی، ان کی ہر عمل، ان کا ہر فعل قریب قریب نقالی کا ہے. یہود و نصارہ کی نقالی، ہندوؤں کی نقالی، کسی غیر قوم کی نقالی ہو، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق نہیں ہے، آپ کا چلن نہیں ہے، آپ کی اتباع نہیں ہے، بزرگوں کی، نیکوں کی صحبت، نیکوں کی وضع قطع نہیں ہے. تو قرآن پاک میں یہاں منع فرمایا ہے، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، کہ جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا. اس کی تشریح میں، تفسیر میں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیروں کی وضع قطع بنانا، ان کے جیسا فیشن کرنا، بال دیکھو غیر اسلامی، بال دیکھو یہود و نصارہ جیسے کٹے ہوئے، سائڈوں سے گنجے اور اوپر سے ٹوکرا رکھا ہوا ہے بالوں کا، بندر برمانس جیسے بنے ہوئے ہیں. اور وضع قطع کپڑے دیکھو، لباس دیکھو، یہود و نصارہ کا، غیروں کا. تو کیا ہے یہ؟ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اللہ منع فرما رہے ہیں کہ خبردار ان کی طرف مائل نہ ہونا، ان کی چیزوں کو مت اپنانا، ان سے محبت کا تعلق نہیں رکھنا، ان کے ساتھ مجالست اور مصاحبت نہ کرنا. کیونکہ اور اس کا کیا سزا فرمائی؟ فتمسکم النار. اب صحیح پڑھا ہے؟ ہاں. تو تم کو آگ جمٹ جائے گی، آگ جمٹ جائے گی. اور مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ ظالموں کی مجالست اور مصاحبت اتنا خطرناک مرض ہے کہ ادنا سے ادنا بھی جھکاؤ ان کی طرف سے ممنوع ہے، ممنوع ہے. کہ یعنی ان کے جیسی وضع قطع بنانا، اور علاوہ اس کے ان کے طور طریقوں کو پسند کرنا، ان سے محبت رکھنا. ہم نے حضرت والا رحمہ اللہ سے قصہ سنا ہوا ہے کہ ایک عالم تھے، ان کی شادی ہوئی اور انہوں نے، ان کے منہ سے ایک بات ایسی نکل گئی جو خدا کو ناپسند ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ انتقال تو مدینہ منورہ میں ہوا تھا اور لاش پائی گئی فرانس میں. وہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ قبر کو کھولتے ہیں دوبارہ دفنانے کے لیے، تو دیکھا کہ یہاں تو عالم کی لاش ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں تو کوئی عورت دفن ہے. کیا بات ہے بھائی، یہ مال تحقیقات ہوئی تو معلوم ہے یہ عورت تو فرانس کی ہے. اب وہاں جا کر دیکھا تو وہ عالم صاحب کی لاش وہاں فرانس میں موجود ہے. پوچھا کہ بھائی تحقیقات کرو کہ بھائی کیا معاملہ ہے، یہاں تو یہ دفن ہوتا ہے، یہ تبدیلی کیسے ہو گئی؟ تو بہت تحقیقات کی, گھر والوں سے پوچھ گچھ کی, انہوں نے کہا ایسی تو کوئی بات اور نہیں ہے, اتنی بات ہے کہ یہ کہتے تھے کہ عیسائی مذہب اس معاملے میں اچھا ہے کہ ان کے یہاں ایک ہی غسل کے اندر سب کام ہو جاتا ہے, دوبارہ کی ضرورت نہیں. یہ اسلام کی ناپسندیدگی اور عیسائیوں کی بات کو پسند کرنا, اس پر انجام برا ہو گیا. بتائیے کتنی مبارک جگہ سے لاش نکلی اور کہاں پہنچ گئی, کس نے کیا یہ تو کوئی ہمیں معلوم نہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. تو اس لیے میرے دوستو یہ بھی منع ہے کہ غیروں کی وضاحت کو پسند کرنا. ایمان کے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہیں, پتلون قمیض ٹائی لگانا یہ سب پسند بھی کرنا, یہ قرآن پاک منع کر رہا ہے. فتمسکم النار, کہ تمہیں آگ چمٹ جائے گی. اور کیا آگے سزا ہے اس کی, ولا وما لکم من دون اللہ من اولیاء, اور تم اپنا کسی کو پھر مددگار نہ پاؤ گے. اور تم ملا تم سرون, تم کبھی مدد نہیں کیے جاؤ گے. اللہ کی مدد آج مسلمانوں سے ہٹی ہوئی ہے, کیا وجہ ہے کہ غیروں کی وضع پتہ, نام کے مسلمان رہ گئے ہیں, غیروں کی وضع پتہ اپنائی ہوئی ہے. اس لیے میرے دوستوں میں میرے آج دل میں یہ مضمون تھا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, سب دوستوں کو توفیق عطا فرمائے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم اپنائیں, اور دل و جان سے جیسے ابھی حضرت کا شعر ہے کہ جان ان پر فدا کرو اختر, سرخ روح ہوگی خاک میں مل کے. دل چارہ ہے غیر کی وضع رسمیں اپنانے کی, ہندوؤں کی رسمیں شادیوں کے اندر, ہندوؤں کی رسمیں ساری اپٹن مائیوں اور کیا کیا رسمیں, ہمیں تو ہم بھول ہی گئے, اللہ کا شکر ہے ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی ایسی برکات ہیں, ہمیں تو معلوم بھی نہیں کیے, کیونکہ جب سے ہم نے حضرت سے یہ سنا لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور, کہ ایسی جگہ جانا جائز نہیں جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہو. اس لیے کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ عقل سے سوچو کہ کسی جگہ پر پتھر برس رہے ہیں اور آپ کو دعوت دی جائے, دیکھیے کتنے مزے مزے کے کھانے ہیں, دیکھیے آپ کے اقربا بھی ہیں, جان پہچان والے بھی ہیں, آئیے آپ ہمارے ساتھ کچھ شریک ہو جائیے, تو جہاں پتھر برس رہے ہوں اچھا کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اگر پردہ کرتے ہیں ٹھیک ہے, آپ کا ایک کونا بنا دیتے ہیں, لوگ آپ کا تماشا دیکھیں, آپ کا لوگ تماشا دیکھیں, آپ کا لوگ مذاق بنائیں, اے ملا نے ہے یہ. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ دین کی ایسی عزت نفس اور عظمت دین سکھاتے تھے کہ فرماتے تھے کہ بھائی جو شادی کا اگر دعوت کرنی ہے, وجیمہ کرنا ہے, تو اگر اس میں کرسی والے بھی آئیں, بعض لوگ معذور ہوتے ہیں نیچے نہیں بیٹھ سکتے, تو آپ کرسی کا انتظام کر دیں, اور باقی نشست جو نیچے بیٹھ کر کھانے والی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے کھانا کھلاتے ہیں کہ بھائی نیچے فرشی نشست کر دی, قالین بچھا دی, وہاں بیٹھ کے کھا رہے ہیں, لیکن فرمایا یہ بھی عظمت دین کے خلاف ہے, کیونکہ نیچے بیٹھ کر کھانے والا جو سنت پر عمل کر رہا ہے وہ کرسی والوں سے نیچے ہے, دنیا داروں سے نیچے ہے, کیونکہ خالی معذور لوگ تو نہیں ہوتے, اپ ٹو ڈیٹ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی دین میں بڑی تنگی ہے, تنگی تو انگریزوں نے کر رکھی ہے, ایسی پتلون پہنا دی, ہمارے دوست کل آئے وہ اتنی اسکن پینٹ پہنتے ہیں, ٹائٹ جینس پہنتے ہیں, کس اس کو ایک دوست ہنس رہے تھے, کہہ رہے تھے بھائی یہ بتا تو اس کو چلاتا کیسے ہے, اتنی ٹائٹ جینس پہنی ہوئی ہے, یہ تکلیف کی چیزیں ہیں, تکلف کی چیزیں ہیں, یہ نہیں دیکھتے, یہ تنگی نہیں ہے کہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے, وہ اگر بیٹھے تو شاید سلائی اس کی جاتی رہے یہ تنگی اس کو کہتے ہیں, آپ دیکھو ہم ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے آرام سے بیٹھے ہیں, سکون سے بیٹھے ہیں, جس طرح چاہے نیچے بیٹھے ہیں, اوپر بیٹھے ہیں, لیٹے ہیں, کچھ بھی اس میں تکلف نہیں ہے, اور اس میں کتنی سختی اور تنگی ہے, تو دین میں تو وسعت ہی وسعت ہے, تنگی تو غیروں کی نقل میں ہے, پریشانی تو غیروں کی نقل میں ہے, یہ الٹے صاف ہیں. تو ہمارے حضرت نے یہ سکھایا کہ دیکھو یہ عظمت دین کے خلاف ہے کہ جو سنت پر عمل کرے وہ زمین پہ بیٹھا ہے اور جو دنیا دار ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہے, تو فرمایا کہ اگر کرسی والے لوگ ہوں تو پھر فرشی نشست تخت کے اوپر ہونی چاہیے, اس لیول میں ہونی چاہیے کم سے کم جس لیول پر کرسی والے بیٹھے ہوئے. لہذا ہمارے حضرت کے متعلقین نے الحمدللہ ایسا ہی کیا کہ پیسہ خرچ کیا سنت کے لیے, عظمت دین کے لیے, تو یہ پیسہ خرچ کیا ضائع جائے گا, بلکہ اللہ کے لکھا جائے گا کہ اس شخص نے ہماری عظمت دین کی وجہ سے یہ خرچہ اضافی کر دیا ہے. کھانا سادہ ہے لیکن اہتمام شاندار ہے, ماشاءاللہ بھائی یہ اللہ والے بھی ہیں اور کھلانے کا سلیقہ بھی ہے, اچھی طریقے سے عزت کے ساتھ کھلا رہے ہیں, اوپر بیٹھا کے کھلا رہے ہیں, اگرچہ سنت کے مطابق ہے لیکن اوپر بیٹھے ہوئے, اس میں آرام بھی ہے نا بھائی, ہمارے حضرت نے ایسا عظمت دین کا طریقہ سکھا کہ یہ نہیں کیا ہو وہ ملا نے وہ ہاتھ چار پانچ یہ بیچاری پردہ کرتی ہیں بیچاری پرانے زمانے کی ہے استہزاء ہو رہا ہے دین کے ساتھ مذاق ہے دین کے ساتھ تو ہمارے شیخ نے فرمایا کہیں پتھر برس رہے ہوں تو آپ اس میں جانا پسند کریں گے یا فرمایا کہ حکومت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے آپ کا تو ارادہ نہیں ہے بغاوت کا آپ تو حکومت کے دشمن نہیں ہیں لیکن باغیوں میں جا رہے ہیں اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہے تو وہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے کہ نہیں اللہ تو کہہ رہے ہیں اللہ اور رسول کے راستے پر آؤ چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ میں چل رہا ہوں بس ان کے نشان کے ساتھ اللہ تو اپنی طرف بلا رہے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام اللہ تعالیٰ تو سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے اور شیطان تمہیں جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے لیکن مصر ہو گئے شیطانی کاموں پہ بغاوت کر رہے ہیں اللہ کے خلاف تو وہاں آپ جائیں گے تو پتھر سے آپ بچ جائیں گے یا حکومت جو ہے چھاپا مارے گی کہ یہاں حکومت کے خلاف منصوبہ بن رہا تھا بغاوت ہو رہی تھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہاں کہ ہم تو باغیوں میں شامل نہیں ہیں ہم اس نیت سے نہیں آئے تھے نہیں پورے مجمع کو گرفتار کر لیں گے یہ باغیوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اسی لیے فتویٰ ہے کہ جس جگہ گناہوں کا ارتکاب کھلم کھلا ہو رہا ہو عام طور پر ہو رہا ہو وہاں پر شرکت جائز نہیں کتنی بھی قریب رشتہ داری ہو کیسا بھی جو ہے دوستانہ ہو گہری یاری ہو لیکن ایسی جگہ جانا جائز نہیں ہے تو میرے دوستو یہ بس عرض کرنی تھی آج خاص طور پر کہ غیروں کی وضاحت کو پسند کرنا اور بچے اگر پہنتے ہیں غیروں کی وضاحت بھائی یہ تو چھوٹا ہے وہ تو گناہگار نہیں ہوگا لیکن والدین اس کو اگر ایسی چیز دلائیں گے آج کل نیکروں کا رواج ہو گیا ہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل مجاہدہ بڑھ گیا ہے کہ عورتوں سے تو نظر بچاتے تھے اب مردوں سے بھی نظر بچانی پڑ رہی ہے کہ گھٹنے کھول کے پھر رہے ہیں گھٹنا تو دیکھنا حرام ہے گھٹنا کھولنا بھی حرام اور اس کو جو دیکھے گا وہ بھی گناہ کا ارتکاب کرے گا اب چھوٹا بچہ نیکر پہنا ہوا ہے وہ تو گناہ کا مکلف نہیں ہے لیکن اس کے والدین کو گناہ ملے گا کہ ایسا لباس کیوں پہنا ہے غیروں کی وجہ پتہ کیوں سکھائی اسی لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب یہ دینی تربیت اور سنتوں کا اہتمام بچپن ہی سے کرنا چاہیے یہ بعض لوگ لاڈ پیار میں بگاڑ دیتے ہیں کہ بھائی بڑا ہو جائے گا پھر سمجھا دیں گے فرمایا کہ بنیاد اگر ٹیڑھی ہوتی ہے بلڈنگ اس پہ ٹیڑھی بنتی ہے تعمیر اس پہ ٹیڑھی ہوتی ہے اب لاڈ سیدھا کرنا چاہو بلڈنگ سیدھی نہیں کیونکہ بنیاد ٹیڑھی ہے تو بچوں کے اندر دین کی دینی تربیت سنت کا اہتمام شروع ہی سے ہونا چاہیے الحمدللہ ہمارے حضرت کے سب متعلقین ہیں اپنے بچوں کو ٹہنا کھلا رکھتے ہیں لڑکوں کو اور ڈھیلے ڈھالے کرتے پہناتے ہیں جو شرعی لباس ہیں اور الحمدللہ دل سے پہنتے ہیں بچے دل سے ٹہنا کھول کے رکھتے ہیں بچپن سے بزرگوں کی صحبت میں رہے تو اس طرح اور بچیاں ہماری چھوٹی ہوتی ہیں اسکارف پہنتی ہیں ڈگ ڈکا کے رہتی ہیں تاکہ شروع ہی سے ان کو سر ڈھانکنے کی عادت رہے اور پھر جب بڑی ہوتی ہیں ماشاءاللہ پردہ بھی کرتی ہیں تو بچوں کی تربیت شروع ہی سے دینی ہونی چاہیے سنت کے مطابق ہونی چاہیے سنت کی اہمیت بچوں کو بتلانی چاہیے اور شروع ہی سے تربیت کر دینی چاہیے ان کی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بڑے ہو کر کریں گے دیکھیے مونٹیسری پروگرام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے ان کی جو عزائم ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں کہ بچے کی شروع میں جو بنیادی تربیت کر دی جاتی ہے تو پھر بچہ بھولتا نہیں ہے اسی لیے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بھی بزرگوں کی صحبت میں لانا لے جانا کرتے رہا کرو کیونکہ بچپن میں جو صحبت کا اثر ہے اگر درمیان میں اولاد ادھر ادھر ہو بھی گئی لیکن آخر میں جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی بزرگوں کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آخر میں ان کو تنبیہ ہو جاتی ہے کہ نہیں بھائی یہ راستہ برا ہے یہ اچھا راستہ نہیں ہے اللہ کا راستہ نہیں ہے انجام تو خوف سامنے آ جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ بچوں کو بھی جو ہے وہ لانا لے جانا چاہیے بزرگوں کی صحبت میں غرض یہ کہ غیروں کی وجہ پتا بنانا اس کو پسند کرنا یا اپنے بچوں ہی کو اس طرح کی اور اسی طرح رسومات کے اندر برتھ ڈے پارٹیاں منانا ویلنٹائن اب تو ویلنٹائن ڈے بھی بن رہا ہے اور کرسمس بھی بن رہا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے اور مسلمان اس قدر یہ میڈیا ایڈکٹ ہو گئے ہیں کہ اب بس جو کچھ میڈیا سے آ جاتا ہے وہ تو بالکل برات ہے اور بزرگان دین اور علماء کرام منع فرما رہے ہیں وہ یہ بھائی مولوی لوگ تو تنگی کرتے ہیں ہمارے حکیم علومت فرماتے ہیں کہ مولوی تو بڑا وسعت نظر ہوتا ہے کیونکہ وہ تو آخرت تک نظر کرتا ہے تم تو صرف یہی دنیا تمہاری نظر دنیا ہی تک ہے نیچے ہی نیچے ہے, زمینی چیزوں پہ ہے, مٹی پہ ہے, اور مولوی تو آسمان تک دیکھتا ہے کہ ہمارے خدا کا کیا حکم ہے, اور ہمارے خدا کے خلاف ہم کام کریں گے تو ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے. مولوی سے زیادہ وسیع نظر تو کوئی بھی نہیں ہے. دنیا دار کام وسیع نظر ہے, تو صرف دنیا پہ نظر رکھتے ہیں. جو کافروں کی نظر ہے, ان یا اللہ حیات نب دنیا, کہ وہ کافر کہتے ہیں بس یہی تو زندگی ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, مرنے کے بعد اٹھایا جانا نہیں ہے, نعوذ باللہ تعالی من ذلک. لیکن جب مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے, باتیں نہیں کرو گے, اور ہمیں جو ہے ہر چیز کا, ہر قول کا, ہر عمل کا, ہر فعل کا حساب کتاب دینا ہے, جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو عقل مند وہ ہے, التجیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو تابع کر دے. یہی بات کہ جان ان پر فدا کرو, اختر فدا کر دو جان, اپنی خواہشات کی قربانی بالکل دے دو, آدھا آدھا نہیں بلکہ پوری قربان ہو جاؤ, دل و جان سے فدا ہو جاؤ, سرخ روح ہوگی خاک میں مل کے. ہر 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 طبیعت کی وہ خواہش اور نفس کی خواہش جو حکیم علومت نے فرمائی ہے کہ نفس جو ہے وہ کیا ہے, مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, یہ نفس کی وہ خواہشات, طبیعت کی وہ خواہشات جو شریعت کے خلاف ہیں, اس کا نام نفس ہے. نفس کی قربانی ہم دے دیں, بس اللہ اللہ یہ ہے موجود, اللہ ہمارے ہو گئے, ہم تمہارے, تم ہمارے ہو گئے, دونوں جانب سے اشارے ہو گئے, اللہ مل گیا تو سرخ روح ہو گئے خاک میں مل کے. اپنی خواہشات کو مٹا کر تم سرخ روح ہو جاؤ گے. کہاں سرخ روح ہو گئے؟ امریکہ میں سرخ روح ہو گئے, برطانیہ میں سرخ روح ہو گئے, جرمنی میں سرخ روح ہو گئے, وہ تو سب مٹنے والے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں ہے, قیامت قائم نہیں ہوگی. جیسے ہی اللہ کا نام لینے والا ختم ہوا, تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کافر بھی آج مسلمان کے اللہ اللہ کرنے کی سبقے میں کھا رہا ہے. یہ ترقیاں اور یہ چمک دمک اور دولت اور ڈھیر خزانے ہمارے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے یہ کافر کھا رہا ہے, ورنہ قیامت آ جائے گی, فنا ہو جائے گا, سارا شامیانہ اجڑ جائے گا. تو میرے دوستو, اللہ کے واسطے ہم اپنے آپ کو بھی سنبھالیں, اپنی اولادوں کو بھی سنبھالیں, اور طریقہ وہی ہے کہ بھائی بزرگوں کی صحبت میں جانا آنا ضرور رکھیں, اور اپنی وضع پتہ صالحین کی بنائیں. یہ نہیں کہ غیروں کی نقل نہ کریں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تنبیہ فرما دی. تو حضرت صاحب اللہ صاحب رحمہ اللہ کی بات بتا کر میں ختم کرتا ہوں کہ حضرت نے فرمایا کہ آدمی جس کسی کی نقل کرتا ہے, یا تو اس کی عظمت دل میں ہوتی ہے یا محبت دل میں ہوتی ہے, ہے نا, نقل اسی کی کرتا ہے جس کی محبت ہوتی ہے یا عظمت ہوتی ہے, دو وجہ سے نقل کرتا ہے. تو غیروں کی نقل بنانے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرما دیا کہ ولا کر کر ان کی طرف مائل نہ ہونا, ان کے کام اچھے, ان کے کاموں کو, ان کی وضع پتا کو, ان کے طور طریقوں کو پسند بھی نہیں کرنا, قریب بھی مت جانا, ان کے فیشن, ان کے رہن سہن کے طریقے ان کو مت اپنانا, ورنہ کیا ہوگا, تم کو آگ چمٹ جائے گی آگ, اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا, اور اللہ کیسے مدد کرے گا جب تم غیروں کی نقل کرو گے. اور فرمایا کہ تم ملا تم سرون, پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. آج یہ حال ہو گیا ہے, وضع پتا ہماری جو ہے صالحین کی نہیں رہی, اکثر کی الا ماشاء اللہ, اور وضع پتا سے شرماتے بھی ہیں, بھائی لوگ ملا کہیں گے, ارے بھائی ملا تو بڑی عزت کی, عزت کا مقام ہے, یہ تو ہم لوگوں نے جو ہے دین سے دوری, بزرگوں کی صحبت سے دوری کی وجہ سے ہم اس سے بہت دور ہو گئے کہ دین ملا کا کیا مقام ہے. قیامت کے دن انہی مولویوں کی عزت ہوگی, فرشتے ان کو پکاریں گے, بشارتیں دیں گے, اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو پکاریں گے, تو وہاں یہ کفار کہاں ہوں گے, پھر یہ تو ان کو تو جہنم کی سزا ہو چکی ہوگی, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا دیدار سے بھی محروم کر دیں گے. اور بزرگوں نے فرمایا, مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن کفار کو جہنم سے بھی زیادہ اس چیز کی حسرت ہوگی اللہ کے دیدار نصیب نہ ہونے کی. تمام مسلمانوں کو اللہ دیدار کرائیں گے اور ان کو پردے میں رکھیں گے, ان کو اپنا دیدار بھی نصیب نہیں کریں گے. تو ایسے لوگوں کا انجام, دہلی کے کسی شاعر کی بیوی بہت ہی نمازی پرہیزگار تھی, اور شاعر تو جیسے ہوتے ہیں عام طور پر دنیا دار ویسے تھے, تو پوچھنے لگے کہ تو اتنی نماز پڑھتی ہے, تلاوت کرتی ہے, اللہ اللہ کرتی, کیا فائدہ تجھے؟ کہا کہ بھائی میں جنت میں جاؤں گی. ہاں چل ہے, تو جنت میں بھی ملانوں کے ہی ساتھ رہے گی, ہم تو دیکھ ہم فرعون اور حامان کے ساتھ رہیں گے. نعوذ باللہ تعالی من ذلک. یہ کیسی حماقت کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. جو نماز نہیں پڑھے گا, حدیث پاک میں آتا ہے جو بے نمازی ہے اس کا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا, قارون اور شداد کے ساتھ ہوگا. اس نے سمجھا کہ شاید وہاں بھی ان کی شاہی چل رہی ہوگی, بادشاہ چل رہی ہوگی, وہاں تو فرشتے گھسیٹ کے لے جائیں گے ان کو اور ان کو زخم کھانے کو ملے گا, کانٹے دار درخت اور کھولتا ہوا پانی جس سے اتنیاں کٹ کے باہر آ جائیں گی. کیا چاہتے ہیں اپنا انجام بھائی؟ اچھا انجام چاہتے ہیں نا, تو اچھے کام کرنے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام غیروں کی نقالی سے بالکل مکمل اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دے, اور ہمارے ہر قول اور فعل کو اللہ تعالیٰ سنت اور شریعت کے مطابق بنا دے, اور ہمارے آل و اولاد کو بھی سنت اور شریعت کے مطابق بنا دے, اور بزرگوں کی صحبت اور ان کی وضاح پتا اور ان کے طور طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم ورزق كفافا فقنعه الله بما آتاه. حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے اس شخص میں فلاح پالی جس نے اسلام قبول کر لیا اور بقدر ضرورت رزق دیا گیا اور خدا نے اس کو اس چیز پر جو اس کو دی گئی قناعت بخشی. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قناعت کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہے. اگر قناعت نہ ہوگی تو مال کی حرص آخرت کی تیاری کے لیے اس کو فرصت نہ دے گی. بس اس حدیث پاک سے قناعت کی نعمت کی اہمیت ثابت ہوتی ہے. کوزہ چشمے حریثاں پر نشد, تا صدف قانع نشد, پر در نشد. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حریثوں کی آنکھ کا کوزہ کبھی پر نہ ہوا, اور سیپ جب تک قناعت نہیں اختیار کرتی, یعنی اپنی حرص کا جب تک منہ بند نہیں کرتی, اس میں موتی نہیں بنتا. حدیث مذکور میں اسلام کی نعمت کے بعد قناعت کا ذکر, قناعت کے ذکر سے امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ قناعت سے وقت فارغ ہوتا ہے جو آخرت کی تیاری میں استعمال ہو کر فلاح اخروی کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں, معاشرت کی سنتوں کے بیان میں, اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فال سمجھنا سنت ہے, اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے. بدفالی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے, جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا, یا کوا بولا یا بندر نظر آ گیا یا الو بولا تو ان سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے. اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے. حکیم الامت کا قول یاد آتا ہے, فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے منحوس گھڑی وہ ہے جب وہ خدا کو ناراض کرتا ہے, کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, وہ ہے منحوس, گناہوں سے نحوس ہٹاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے, اس لیے اہتمام سے سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سابقین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ظاہر ہونے کے بیان میں پہلی روایت حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش اعظم پر لکھا دیکھا, اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا. فائدہ, اس سے آپ کی فضیلت کا اظہار آدم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. الى العالمين تمام بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. جنہوں نے فرمائش کی نہیں بھی کی اللہ سب کی تمنائیں نیک مرادوں کو نیک تمناؤں کو پورا فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما، مصیبت زدوں آفت زدوں کو اللہ عافیت نصیب فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، جن بچوں کے رشتے نے اللہ ان کو اپنے کرم سے اچھے اچھے محبت والے نیک اور دیندار رشتے عطا فرما دے. اے اللہ جو کچھ مانگا اپنے کرم سے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ عطا فرما. اور اللہ جو کچھ عرض کر دیا اللہ مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اور اللہ جو خطا قصور ہو اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دے. اور اللہ ہم سب کو جلد فرما لے، ہماری اولادوں کو جلد فرما لے، تمام مسلمانوں کو جلد فرما لے، اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دے محض اپنے لطف و کرم سے، اور اولیاء صدیقین کے اعمال بھی ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ اولیاء جیسی عقائد اور عبادات اور ایسے اخلاق اور ایسی معاشرت اور ایسے معاملات ہم سب کو عطا فرما کہ پورا پورا کا پورا دین ہے اللہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں. کامل سنت، اتباع سنت اور اتباع شریعت ہم سب کو نصیب فرما. اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، غیب سے مدد و نصرت فرما. اے اللہ دشمنوں کا منہ کالا فرما. اے اللہ ان کو زبردست حزیمت سے دو چار کر دے. اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے. ان کی طاقت اور طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دیں. اے اللہ ہمیشہ کے لیے ان کو ذلیل و خوار کر دے. اور اسلام کو غلبہ اور شوکت عطا فرما. اے اللہ اسلام کو غلبہ اور شوکت عطا فرما. ہم مسلمانوں کی معاشرت کو درست فرما دیں. اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہماری معاشرت کو درست فرما دیں. اے اللہ پورے کا پورا دین ہمیں درست ہمارا درست فرما دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك.